सका, थोड़ी सी बात पुराने पाक के बारे में तलाके शाला सलासा की ओर करेगा। तो ये आयत नंबर पहली है, बल मुतल्लका तो यह तरबस में भी अन को सही न सतर्क करू वला ये हिलु लहुन्ना यक्तुना मा खलकल्लाहु फी रहमिहिन्ना इन कुन्न युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وَبَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ عید کے موقع پر میرے پاس یار مگر مولوی دو تین آئے تھے، تو میں نے یہی انداز رکھا کہ پہلے پوری آیت پڑھ کر یہ بتایا کہ دیکھو اس میں ایک طلاق کا ذکر ہے جس کے بعد رجوع کا حق ہے، رجوع کا حق ہے۔ پھر ان سے باقاعدہ پوچھا کہ اس بات سے آپ کو اتفاق ہے یا اختلاف، اگر اختلاف ہے تو آپ بات بیان کریں تاکہ اس کا جواب دیا جائے، تاکہ اس میں ہمیں اتفاق ہے۔ اس میں یہ بات آ گئی کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے۔ اب اگلی بات تھی کہ کتنی طلاقوں کے بعد تک رجوع کا حق رہتا ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا طلاق مرتان امساک میں معروف ہی نو تصریح ہوں گے احسان۔ اب مرتان کے دو ہی معنی ہوتے ہیں کہ تجھے طلاق طلاق یا تجھے دو طلاق، جیسے جانی رجلان کوئی کہہ دے وہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو بھی جانی رجلان درست ہے، اور پانچ پانچ منٹ کے وقفے سے آ جائیں پھر دونوں اکٹھے ہو جائیں پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو آدمی ہیں۔ تو جس طرح ہم رکوع میں سجدے میں سبحان ربی العظیم تین مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کو تین ہی شمار کرتے ہیں، ایک شمار نہیں کرتے، ثلاثہ مرات ہی کرتے ہیں۔ اس طرح جو شخص یہ کہے گا تجھے دو طلاق یا یہ کہے گا تجھے طلاق طلاق، اس کو دو طلاق واقع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ابھی رجوع کا حق باقی ہے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایک مجلس میں سو طلاق بھی دے تو وہ ایک ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کی شاید کے خلاف، کیونکہ اس میں دو طلاقوں کو دو ہی شمار کیا گیا۔ جیسے فرض ایک باسرہ کر رہتا ہے سن واضح وہ مر رہتا ہے، تو اب اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ دو اس آیت دوسری آیت میں یہ بات بیان کر دی گئی کہ کب تک رجوع کا حق ہے، تو وہ ہے دو طلاق۔ جس پر بھی میں نے انہیں پوچھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی اگر صحیح طریقے سے طلاق تین دی جائے تو تین ہوتی ہے، غلط طریقے سے دی جائے تو تین نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یا آپ کا قیاس ہے؟ جی جی قیاس یہی کہتا ہے نا، دیکھیں یہ
غلط طریقے سے
میرے خیال یہ اصل میں شیعوں کا قیاس تھا جس کا جواب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے دے گئے۔ شیعوں نے یہ کہا تھا کہ غلط طریقے سے نماز شروع کی جائے تو نماز شروع ہوتی ہی نہیں، اس لیے غلط طریقے سے تین طرح کے مذہب ایک بھی نہیں ہوتی، شیعوں کا مذہب یہی ہے نا۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یہ قیاس غلط ہے، طلاق کو اگر قیاس کرنا ہے تو نماز سے نکلنے پر کرنا چاہیے، نہ کہ نماز میں داخل ہونے پر۔ واقعتا نماز میں غلط طریقے سے داخل ہو بے وضو کھڑا ہو جائے تو نماز شروع نہیں ہوگی، لیکن اگر نماز سے صحیح طریقے سے نماز میں نکلا گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر تو نماز سے بھی نکل گیا اور کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن اگر اٹھ کر بھاگ پڑا یا اور کوئی اس نے بات کر دی یا کچھ کھا پی لیا تو نماز یقین اس کی ٹوٹ گئی اگرچہ ساتھ گناہ بھی ہو، کیونکہ غیر شریف طریقے سے نماز کو ختم کیا ہے۔ میں نے کہا امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اس قیاس کا جواب دے دیا ہے کہ طلاق کو نماز کے داخلے پر قیاس کرنا غلط ہے، نماز کے نکلنے پر قیاس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی نکاح ختم ہوتا ہے اور نکاح ٹوٹتا ہے۔ تو جس طرح نماز صحیح طریقے سے ختم کی جائے تو نماز بھی ختم ہو جائے گی، نماز سے انسان نکل جائے گا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر غلط طریقے سے ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کہتا کہ نماز نہیں ٹوٹی، سب کہتے ہیں کہ ٹوٹ گئی، ہاں یہ ساتھ ہوا کہ گناہ بھی ہو۔ اب یہ تھی دو طلاقیں جن کے بعد رجعت کا حق تھا۔ اب ہے کہ کون سی طلاق ہے جس کے بعد رجوع تو گجا نکاح کا بھی حق نہیں رہتا. تو پھر یہ اگلی آیت آ گئی. فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فا تاکید بلا مہلا کے لیے آتی ہے نا. اگر دو کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ یعنی کسی دوسری جگہ نکاح نہ کرے. تو قرآن پاک نے تو مسئلہ بالکل واضح کر دیا ہے. الگ الگ ایک ایک آیت ہے. یہ ایک آیت ایک طلاق کے لیے, ایک دو طلاقوں کے لیے, ایک تیسری طلاق کے لیے. اور قرآن پاک نے یہی بتایا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد اب اس کو رکھنے کا کوئی حق نہیں. کہنے لگے جی حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے اور کرانے والے پر حضور پاک نے لعنت فرمائی ہے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ وہ حدیث کیا قرآن کی آیت کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ وہ حلال نہیں جب تک دوسری جگہ نکاح نہ کرے. دوسرا میں نے کہا کہ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ایک ہے کہ آپ نے 100 روپیہ کسی کو دیا یا گندم دی, بعد میں اپنی مرضی سے آپ نے کچھ زائد ادا کر دیا, اس کو سود نہیں کہا جاتا. جیسے حضرت کا کھجوروں والا واقعہ ہے, یوں جی کو کچھ زیادہ دے دو. ایک ہے کہ آپ شرط لگائے کہ میں 100 کے دے کر 102 لوں گا, یہ سود ہے. اگر صرف نکاح پڑھ دیا گیا کہ اتنی مہر کی وسیع تیرے نکاح میں دی جا رہی ہے اور نکاح کے اندر شرط کوئی نہیں لگائی گئی تو یہ وہ ناجائز حلالہ نہیں. ہاں اگر شرط لگائی جائے کہ میں اس شرط پر تجھے نکاح میں دیتا ہوں کہ تو جب صحبت کرے تو اس پر 3 طلاقیں پڑ جائیں یا تو صحبت کے بعد اس کو طلاق دے دینا, اب وہ جس طرح کی شرط ہوگی اسی کے احکام ہوں گے. بس اگر یہ کہا کہ تیرے صرف صحبت سے طلاق پڑ جائے گی تو پھر تو واقعی آگے زنا ہوگا اس کا, 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. جس قسم کی شرط ہوگی مجھے کہنے لگا جی, تو وہ کہنے لگے یہ شرط تو غلط ہے نا. جزاک اللہ, یہ شرط غلط ہے نا. تو امام ابو حنیفہ اتنے سیانے ہیں کہ شرط کا انکار بھی کیا کہ یہ غلط ہے, یہ نکاح پر کوئی اثر نہیں. تو میں نے کہا عجیب بات ہے کہ آپ اس شرط کو غلط بھی کہتے ہیں اس کا اعتبار بھی کرتے ہیں.
اللہ.
اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو غلط ہی سمجھا نا, اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کہ وہ شرط کا کوئی پابند نہیں ہے. بیجے کو بھیجا کے اس کو رکھا. میں نے کہا آپ اس شرط کو غلط کہتے ہیں. پھر میں نے کہا وہ حدیث بھی آپ نے آدھی مانی آدھی نہیں مانی. حضرت نے اگر اس کو لان ڈالی ہے تو حلال کرنے والا جس کے لیے حلال کی گئی یہ بھی تو کہا ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ عورت تو حلال ہو گئی, اس لیے ہم جواز حلالہ کے قائل نہیں, شرط کے نفاذ کے قائل ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا کہ یہ مکروہ تحریم نہیں شرط ہوگا, لیکن اگر کسی نے اس نکاح شرط سے نکاح کر دیا تو نکاح ہو جائے گا کیونکہ اس شرط کا ہم نے اعتبار نہیں کیا اگر شرط جو تھی. تو اس لیے یہ مسئلہ قرآن پاک میں بالکل واضح طور پر ہے. تو اس کے بعد وہ میں نے کہا آپ قرآن سے چلیں, پھر قرآن پر تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب یہ آگے رضاعت والی بات بھی شروع کر لیں تھوڑی سی. یہ ہے جو آیت پیش کرنے والے والدات و یرزین اولادہن, یہ پیچھے اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن فلا تعذلوهن ينکحن ازواجهن اذا تنازعوا بینهن بالمعروف, یہ اس طلاق والی کا ذکر ہے. والدات و یرزین اولادہن حولین کاملین من ارادہ یتم الرضا وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف. یہ شروع میں بھی طلاق کا ذکر ہے, پھر یہ اس پر جو اجر مقرر کیا جائے اسے پتہ ہے کہ وہ متعلقہ ہے. لا تکلف نفس الا وسعها لا تزار والد بولدها ولا مولود له بولده والوارث مثل ذلك, یہ تعین تھی. پھر فإن اراد فصالا, یعنی 2 سال کے بعد اگر وہ چھڑانے کا ارادہ کریں, ان تراضی منهما وتشاؤن فلا جناح علیهما, تو وہ پر کوئی گناہ نہیں. یہاں تو فا تاکیم کے لیے ہے نا, بظاہر تو یہی بنے گا 2 سال کے بعد, لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہے کہ فرادہ فرادہ فشان قبل الحولین او بعد الحولین, تو انہوں نے بھی یہ بتا دیا کہ بعد الحولین بھی اجازت باقی ہے. تو اس سے یہ کہیں نہیں نکلا کہ دو سال کے بعد عمرہ نہیں کرایا جا سکتا. اب دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے وَوَسَّعَ الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حمل سے مراد پیٹ میں اٹھانا ہے اور یہ دونوں کی مجموعی مدت ہے ہم لوگ وہ فصال و سلاس میں چاروں. اب اس میں اگر یہ پہلی بات تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے نسفی نے نقل کی ہے کہ اگر یہ لیا جائے تو پھر یہ تکرار بے فائدہ ہوگا کیونکہ حملت ہو ام ہو قرہن پہلے پیٹ میں اٹھانے کا ذکر آ گیا, پھر واضح ہو قرا پھر اس کے بعد پیٹ سے جننے کا ذکر بھی آ گیا. اب پیٹ سے جننے کے بعد ہاتھوں میں بچے کو اٹھایا جاتا ہے نہ کہ دوبارہ پیٹ میں اٹھایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ حمل ہو فسال ہو سراس ہو شہرن, اگر اس کو مجموعی مدت گنے تو پھر اس میں کئی اعتراضات ہوتے ہیں کیونکہ عام بچے تو چھ مہینے میں پیدا نہیں ہوتے, نو مہینے میں پیدا ہوتے ہیں نا, تو پھر ان کی مدت پونے دو سال رہے گی. اور اگر کوئی کرنگ مر جائے اور دو سال ماں کے پیٹ میں رہے اڑھائی سال رہے تو پھر اس کا تو دودھ قطرہ بھی حرام ہو جائے گا نا, کیونکہ وہ پوری کر رہا ہے مدت ماں کے پیٹ میں. ہاں جی, تو ان کا تو چھ مہینے بننا چاہیے تھا دودھ. تیسرا پھر وہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکثر بچے تو نو مہینے میں پیدا ہوتے, کہتے ہیں یہ مدت کم از کم ہے حمل کی. ہم کہتے ہیں پھر دودھ کی بھی کم از کم مانو یہاں. یعنی یہ تم کہاں سے نکالتے ہو کہ اس آیت میں حمل کی مدت تو کم از کم ہو اور دودھ کی پوری زیادہ سے زیادہ ہو؟ تو اس لیے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہاتھوں میں اٹھانا مراد ہے. یہ تو ہے ہمارا استدلال. اب احناف جو ہے وہ چونکہ احتیاط ان کے مذہب میں ہے, ضد نہیں ہے, چونکہ اس کی دوسری تفسیر میں وہ قول بھی مل رہا ہے تو اس لیے ہمارا فتویٰ جو آج چل رہا ہے وہ اسی بات ہے کہ رضاعت سے دو مسئلے متعلق ہیں, ایک بچے کی پرورش کا اور ایک حرمت نکاح کی حرمت کا. جس عورت نے بچے کو جنم دیا ہے وہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ پلائے تو اس کی ماں ہی ہے اور اس کی باقی اولاد اس کے بہن بھائی ہیں, ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب بچے کی پرورش پر فتویٰ مانگا جائے تو وہاں دو سال پر دینے میں احتیاط ہے, کیونکہ جو بعد میں چھ ماہ کا دودھ ہے وہ اس میں بعض ائمہ کے ہاں وہ اس کے لیے حلال ہے, بعض کے ہاں حلال نہیں. اور وہ جو حدیث ہے کہ دین بچانا ہے, ایک تو حلال کھلا ہوتا ہے نا حرام کھلا ہوتا ہے, دین بچانا ہے تو مشتبہات سے بھی بچے. تو اس لیے یہاں احتیاط اس میں ہے کہ فتویٰ دو سال پر دیا جائے. اور جب نکاح کا مسئلہ ہو, ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ دو سال کے بعد اڑھائی سال کے اندر اندر پی لیا, اب جو کہتے ہیں اڑھائی سال متعرضات ہے ان کے نزدیک وہ ماں بن گئی, اس کی اولاد اس کے بہن بھائی ہو گئے, نکاح نہیں ہو سکتا. اور جو کہتے ہیں کہ دو سال متعرضات ان کی ہاں یہ ماں نہیں بنی. اب یہاں احتیاط اسی میں ہے کہ اڑھائی سال پر فتویٰ دیا جائے تاکہ ساری عمر کا خدشہ نہ رہے کہ بدری نکاح ہوا ہے بھیا نہیں ہوا. تو اس لیے فتویٰ شامی نے ساری بحث کے بعد یہی بات رکھی ہے کہ فتویٰ جو ہے بچے کی پرورش کے مسئلے میں پوچھا جائے تو دو سال پر دینا چاہیے, کیونکہ بعد کے چھ مہینے کے دودھ میں مشکوک ہے نا, بعض کہتے جائز ہے بعض کہتے جائز ہے, اور دین بچتا ہے جب ہی کہ اس سے بچ جائے مشتبہ سے. اور جب نکاح کا مسئلہ آئے تو کسی نے دو سال کے بعد اڑھائی سال کے اندر دودھ پی لیا کسی کا, تو پھر فتویٰ اس پر ہو گئی اس کی ماں بن گئی ہے, کیونکہ اس میں احتیاط اس پہلو میں. تو اس لیے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسی پر ہے, دلیل بھی ہماری مضبوط ہے اور احتیاط بھی ہم نے رکھی ہے. پتہ نہیں پھر غیر مقدموں کو کیا اعتراض ہے.
پہلا جو مسئلہ تھا اس میں طلاق ثلاثہ کا, تو اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول پیش کیا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی سانڈ کو دیکھنا ہو تو اس سے مراد وہ ہے جو اللہ کرتا ہے.
جیسے مستعار
یہ معیوب چیز ہے، اگر ہوتی تو وہ حضرات اس کو استعمال.
بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے خود ہی بتایا کہ ہم اس شرط کو مغلو تحری نہیں کرتے، لیکن جو مانگا ہوا سانڈ ہوگا اس سے گائے کابر ہو جائے گی یا نہیں؟ جتنا ہم کہتے ہیں ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جواز کے ہم قائل نہیں، نفاذ کے قائل ہیں. یعنی ہم بھی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کی شرط میں ڈال کر نکال دیا جائے، لیکن وہ جو مانگا ہوا ہوگا اس سے گائے کابر ہو جائے گی یا نہیں؟ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارہ.
اچھا پھر حضرت عمر کا ایک قول سننے کو رب ہے کہ ساتھ میں، جس میں عجیب قول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی. اب وہ صبح منڈی میں گیا تو کوئی دیہاتی نوجوان تھا، اس کو لایا، اس کو کچھ پیسے وغیرہ دیے، راضی کیا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں بیوی کا، اور صبح تم طلاق دے. اس نے نکاح کر دیا. اب وہ بیوی جو تھی عورت، اس نے اسے کہا کہ تم مجھے طلاق نہ دینا. اگر یہ تجھے مجبور کرے تو سیدھا حضرت عمر کے پاس چلے. انہوں نے جب کہا کہ طلاق دے دو، وہ حضرت عمر کے پاس چلے گا. حضرت عمر نے تشریف لے آئے، تو بالکل طلاق نہیں دینی، تیری ہی بیوی ہے. اب اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ حضرت عمر سے کہا کو صحیح مانتے تھے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ زنا ہے، تو حضرت عمر کیسے زنا پر قائم رکھتے ہیں اس کو؟ اور یہ بھی جو حنفی کہتے ہیں اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں، شرط توڑنے کا گناہ ہوگا، نکاح میں کوئی فرق نہیں ہے. تو حضرت عمر کا قول موجود ہے صاحب سننے کو. رہا محکم
یہ مسلم شریف میں جو حدیث ہے کہ تین طلاقوں پر کا نفاذ حضرت عمر رضی اللہ نے کیا، تین کو تین ہی سمجھے جائے، اس حدیث کی صحیح تشریح کیا ہے؟
وہ تو حدیث تو ہے ہی نہیں. وہ حدیث کہتے ہیں قول رسول ہو یا فعل رسول ہو یا تقریر رسول ہو. تو ابن عباس کا قول ہے نہ تو قول رسول ہے وہ، نہ فعل رسول ہے، اور نہ یہی ثابت ہے کہ وہ بات حضرت حضور کے سامنے کہی تھی اور رسول کا خاموش رہی. اس لیے حدیث کی تو کوئی قسم ہے ہی نہیں، وہ قول ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تین کو.
اب پہلے تو مسلم کے الفاظ دیکھے کیا ہے، اس کا مطلب آپ نے میرا مضمون نہیں پڑھا جو تین طلاق پر آیا تھا غور سے، کہ حضرت عمر نے جب یہ اعلان فرمایا ہے تو اس میں یہ ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لہم فی عنات، کہ لوگوں نے اس کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کو کچھ دیر کا موقع تھا. اب انہوں نے خود بتایا کہ تین طلاقیں دینے کے دو طریقے تھے، ایک وہ جس میں کوئی عنات اور سوچ کا وقت تھا، ایک یہ جس میں استعجال تھا، اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں رہا. تو لوگوں نے طریقہ بدلا، میں نے مسئلہ نہیں بدلا. جو پہلا طریقہ تھا اس کا آج بھی وہی حکم ہے. اب وہ کیا تھا، عنات کیا تھی، استعجال کیا تھا؟ تو خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں تصریح سے موجود ہے کہ غیر مدخولہ کو جب طلاق کہا سلاسن تترا، الگ الگ کہا جائے تجھے طلاق طلاق طلاق، تو وہ ایک واقعہ ہوتی ہے، کیونکہ دوسری طلاق کے وقت وہ محل طلاق ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ اس پر نکاح بھی ہے نہ عدت بھی ہے. اور اگر اس کو ایک ہی دفعہ کہے تجھے تین طلاق،
اب اس کو ایک ہی
پھر تین ہوگی، پھر تین ہوگی نا. تو اب یہ طریقہ کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، یہ عناد کا طریقہ تھا، کیونکہ اس کے بعد نکاح تو ہو سکتا تھا نا، دونوں سوچ سکتے تھے کہ دوبارہ ہم نے نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور یہ کہ تجھے تین طلاق، یہ استعجال کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں فرمایا، بلکہ طلاق دینے والوں نے طریقہ بدلا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، تو لوڑیاں اتنی آئیں کہ آج اس سے نکاح ہوا طلاق ہوئی، کل اس سے لوڑیوں کی قسم کی وجہ سے یہ طلاق کے قصے زیادہ ہوئے ہیں. بعض روایت میں یہ صراحت ہے لوڑیوں کی بھی. تو اس لیے جو نو مسلم لوگ بھی تھے وہ اس استعجال و عنات میں فرق نہ کر سکے. انہوں نے استعجار شروع کر دیا جو میں نے اس کو نافذ کروا دی. ورنہ یہ کہنا کہ وہ حضرت کے زمانے میں حلال حلال تھی, حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا, تو خدا رسول کے حلال کو حرام کرنا تو یہودیوں کی آبار رحمان کی آت ہے نا, کہ پورا خلیفہ راجو کی اس کو تو اختیار نہیں حرام کر. اور پھر معاذ اللہ سارے صحابہ نے بھی اللہ رسول کو چھوڑ دیا, عمر کی بات مان لی, تو یہ تو اعتراض سارے صحابہ پر آتا ہے نا. اور یہ جو خود ابن عمر سے وضاحت ہے اس میں کسی پر اعتراض آتے نہیں, اعتراض کسی پر بھی کہ اس طرح کہنا کہ تو یہ طلاق طلاق طلاق, اس کا حکم حضرت کے زمانے میں بھی یہی تھا اور حضرت عمر کے زمانے میں وہی رہا, یہ انات والی بات تھی. اور یہ کہنا کہ تو یہ تین طلاق, اس کا حکم حضرت کے زمانے میں وہی تھا کہ تین ہی ہوگی اور حضرت عمر کے زمانے میں وہی رہا, تو طلاق دینے والوں نے طلاق دینے کا طریقہ بدلا ہے, اسی کو وہ پھر استعجار انات فرما رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی حکم شرعی تبدیل نہیں کیا, جو حکم پہلا تھا وہ استعجار والا اس کا آج بھی حکم ہوئی حضور کے زمانے میں, جو انات والا اس کا پہلے ہوئی تھا آج بھی ہوئی. یہ مولانا عبد المجید صاحب ہیں نا, وہ چوک منڈے والے, انہیں میں نے یہ ابن عباس کے قول نکال کے دکھایا, بہت خوش ہوئے, ان کے سارا مسئلہ حل ہو گیا, پورا بوجھ اتر گیا جی. کہ خود جب ابن عباس سے شرح سراد مل گئی مسئلے کی, اب کسی اور طرف بھاگنے کی اجازت ہو. رہا جو یہ اس کو حدیث بناتے ہیں, تو ایک میرے پاس آیا قادر پر راما کا تھا, مسلم شریف کا ترجمہ اس نے جلد پکڑ میں دبائی دی. مول صاحب آپ کہتے ہیں کہ تین طلاق کے بعد حلالہ ہونا چاہیے, حلالہ ہونا چاہیے. میں اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ غیر مقدمہ, میں نے تو نہیں کہا, نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو تو نہیں کہا اور کسی سے کہا ہوگا, آپ نے تو کچھ نہیں کہا. یہ مسلم کی حدیث آپ نہیں مانتے, آپ مانتے ہیں کہ جی ہاں. میں نے کہا آپ آتے مسلم ہیں یا پورے مسلم ہیں, کیا مطلب؟ اسی میں یہ حدیث حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے زمانے میں متع کر لیتے تھے, تو اگر صدیق کے زمانے میں متع کر لیتے تھے اور حضرت عمر کے بتائی دوران میں متع کر لیتے تھے. میں نے کہا یہ بھی تو اسی طرح کیا, تجھے تو میں نہیں کہتا کہ اس کو ہلانے کے لیے, 23 سال دور نبوت کے, 2 سال دور صدیق 25 اور 2 عبادت اکرام کے, ان کے 27 سال تو اسے متع کروانے تک آتے ہیں تاکہ پتا چل جائے کہ باقی تو پورا بہت نہیں ہے,
ادھورا نہیں
ادھورا نہیں. میں نے کہا آپ کو تو میں نہیں کہتی, آپ تو متع کروائے 27 سال اس سے اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ لیے لے لیا کرو بس جی. ان کے بھاگ گیا تو شرارتی ہے, میں نے کہا میں تجھے پورا مسلم بنانا چاہتا ہوں, تو وعدہ مسلم ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں؟
جی حضرت رکانہ کا واقعہ ہے,
اس میں تو حضرت جب جس لیان کر لیا جائے تو خود ہی حرام ہو جاتی ہے.
وہ تو ابو درداء کا واقعہ نا لیان والا, تو وہ بھی یہ ان کا اپنا قیاس ہے نا, حضرت نے تمہارا نہیں کروایا نا اس وقت, جب اسے قوم نے واحد تین طلاق کیا نہیں, تو میں نے تو نہیں فرمایا نا. اور بخاری اس کو تین طلاق کے باب میں لایا یا نہیں؟ پھر اب حضرت کی سوچ بھی غلط ہے, بخاری کی سوچ بھی غلط ہے, غیر مقدم سوچ چاہیے. دوسرے یہ کہ واقعہ رکانہ کا بھی تو ہے نا, کہ رکانہ نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی. اب بتا کا لفظ ہی بنا تھا کاٹ ڈالنا, تو اس میں یہ نہیں پتا ابہام ہے کہ کیا کون سا حق انہوں نے کاٹا. ایک ہوتا ہے کہ رجت کا حق کاٹ دیا جائے, ایک سر سے نکاح کا حق ہی کاٹ دیا جائے. اگر رجت کا حق کاٹا جائے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں, اور اگر نکاح کا ہی حق کٹ جائے تو اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. تو چونکہ اب نیت دل میں ہوتی ہے, اس لیے حضرت نے پوچھا کہ تیرا ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھی, کیونکہ لفظ میں نیت نہیں ہے, اس لیے یہ صریح لفظ نہیں ہے کہ نیت پوچھی جائے. جب لفظ صریح ہوگا تو وہاں تو نیت کی کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. اب کوئی کہے جی میں نے کہا تھا تجھے تین طلاقیں, اب تین تو حساب کا حصہ ہے نا, تین کا معنی دو تو غیر ایک تو نہیں ہو سکتا. اب اس میں کہ بھئی تیرا مطلب تین سے کیا تھا, اب یہ پوچھنا بھی بےوقوفی اور حماقت ہے. جیسے آپ کہیں کہ میں نے صوفی صاحب کے 15 روپے دینے ہیں, تو کوئی پوچھے جی 15 کا کیا مقصد ہے آپ کا, تو آپ لکھ کے دکھائیں کہ دیکھو ایک پانچ اور ایک ایک پانچ اور ایک چھ، چھ روپئے میرا مرد تھا پندرہ کا. تو دیکھیے نا یہ پوچھنے والا بھی بیوقوف ہے اور یہ تعویر کرنے والا بھی بیوقوف ہے. تو وہاں جب حضرت نے پوچھا، کیونکہ وہاں کچھ ہنسا تو تھا نہیں، بتا کا لفظ تھا اور اس کا معنی کٹ جانا ہے، اور دو طریقے ہیں کاٹنے، ایک ہے کہ رجت کاٹا جائے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں، ایک ہے کہ نکاح ہی کاٹ دیا جائے اس کو طلاق مغرضہ کہتے ہیں. تو فرمایا واللہ ما اردت الا واحدۃ، حضرت میرا صرف ایک طلاق دینا. حضرت نے پھر دوبارہ قسم لی، تو اس قسم لینے سے تو پتا چلا کہ اگر کوئی تین کا لفظ زبان تک نہ لائے لیکن زبان پر ایسا لفظ لے آئے جس کا نیت دل میں تین ہو سکتی ہو، تو پھر بھی طلاق تین پڑ جاتی. یہ تو ہماری بڑی زبردست دلیل ہے نا. حضرت عبادہ بن ثابت کے چچا نے اپنی بیوی کو سو طلاق کہہ دیا، یہ مسن وقت رزاق میں حدیث ہے. تو اس پر حضرت کی خدمت حضرت عبادہ حاضر ہوئے، حضرت نے فرمایا کہ تین چھ مبائن ہوگی اور باقی گناہ باقی رہا. تو یہ سب کے واقعے تجمانے کے واقعات تو یہ ہے. امام حسن کا واقعہ سننے کو رب ہے کہ میرے بھارت پتنی میں ہے کہ جب شہیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ جو شہید کر دیے گئے، تو اس کے بعد آپ کو خلیفہ چن لیا گیا. تو بیعت ہوئی تو گھر تشریف لائے، تو بیوی ایک ایک کی تھی، اس نے اٹھ مبارک دی گیا، مبارک ہو امیر المومنین. تو چونکہ والد صاحب کی جدائی کا غم بہت تھا، اور غم نے کوئی مبارک دے تو فطرت پر غصہ آ جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو میرے باپ کی قتل پر مجھے مبارکیں دے رہی ہے، یا تجھے تین طلاق دے دی اسے. اب جب اس کی عزت ختم ہو گئی، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لوڈی کو کچھ کپڑے اور کچھ نقدی دے کر بھیجا کہ آج وہ چلی جائے گی، تو اس کو کچھ آخری انعام کے طور پر دیا. وہ لوڈی گئی اور پھر واپس آ گئی، سب کچھ ساتھ لے کر آ گئی. میں پوچھا کہ وہ چلی گئی تھی کہ نہیں، یہ ابھی تیاری کر رہی تھی جانے کی، تو پھر یہ دیے نہیں جی میں نے دیے تھے، اس نے انکار کر دیا. اس نے ایک شعر پڑا، وہ شعر بھی وہاں درج ہے کہ جب امام نے مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا، تو میں بھی امام کوئی نشانی اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں. تو آگے ہے کہ حضرت امام حسن رو رہے تھے اور بار بار فرما رہے تھے کہ اگر میں نے اپنے ابا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اپنے نانا کی نہ سنی ہوتی، کہ جس نے تین طلاقیں دی خاص صحیح طریقے سے دی ہو یا غلط طریقے سے، وہ تین نہیں ہو جاتی ہے، تو میں اس کو روک کر نکال کر. اب امام حسن تو رو رہے ہیں، ان کو بھی مخاطب دینے والا ملتا نہیں. تو اس لیے جو واقعات ہیں یہ دو چار، وہ تاریخی، اس کو تو اللہ نے تاریخی مسئلہ بنا دیا ہوا ہے.
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی بیگ میں ایک آدمی نے بیوی کو ہزار طلاق کٹھی دے دی، تو حضرت نے کرنا ہے تین سو دو بار آم ہو گئے، باقی 957 جو ہے نا وہ کاروبار باقی مہربان.
تو حضرت علی کی حضرت تو موتا میں ہے کہ لفظ حرام کرنے سے تین ہو جاتی. بالکل. کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چوری ہوئی، اتفاق سے گھر والے کے یہاں کھل گئی. تو عموماً چوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی محلے کا آدمی ساتھ ہوتا ہے، تو وہ پہچان لیے کہ آدمی محلے کے، تو اس نے کہا کہ میں نے پہچان لیا. اب وہ چوروں کے تو ہاتھ کام کے مال گر گیا کہ باہر تو فقہ حنفی نافذ ہے، صبح ہاتھ کاٹ جائیں گے
طالبان.
اب کس طرح کیا جائے؟ تو سب نے مشورہ کیا کہ اب ہمارے ہاتھ بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اس کو بدل کر دیا جائے جس نے ہمیں پہچانا ہے. اب اس کو پکڑ لیا تو قتل کرنے لگے، وہ بےچارا روئے زندے کرے. تو ایک چور نے کھا کے ترس آیا، اس نے کھا کے میں تم اس سے قسم لے لو، اگر یہ قسم کھا لے کہ میں نام نہیں بتاؤں گا پھر چھوڑ. تو دوسرا چور کرنے کا نہ بھی ایسی غلطی نہ کرنا، یہ قسم کھا لے گا پھر نام بتا کے قسم کا کفارہ دے دے گا. اب سارا گھر واپس لینے کے لیے 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا کون سا مشکل ہوگا اس کے لیے، تو ایسا نہ کرنا. اس قسم سے لے، اسی قسم لیتا ہوں کہ جس میں یہ بالکل بن جائے گا. اس نے کہا کہ تم یہ قسم کھا لے کہ اگر میں چوروں کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو یعنی اس زمانے میں چوروں کو بھی پتا تھا کہ اس وقت دین کا کوئی چور مفتی نہیں ہے جو 3 کو 1 قرار دے, ورنہ وہ دوسرا کوئی چور تو بول پڑتا کہ نہیں فلاں جگہ جامع مسجد میں 3 کو 1 کر دیتے اور یہ وہاں سے فتوا لے آئے گا اور آ کر ہمارا نام بتا دے گا. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں چور تک جانتے تھے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں, چنانچہ انہوں نے اس سے یہ قسم لی اور محل لے کے چلے. صبح وہ جس مفتی صاحب کے پاس جائے وہ کہیں کہ بھئی 2 ہی صورتیں ہیں, اگر تم یہ ان کا نام بتاؤ گے بیوی جائے گی, بیوی کا رکھنا ہے تو گھر کو صبر کر لو, اور گھر لینا ہے تو بیوی جاتی ہے. کیا صورت بنے؟ آج کس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کے پاس جاؤ. امام صاحب کے پاس آیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ بیوی بھی نہیں جائے گی اور گھر بھی مل جائے گا, چوروں کے ہاتھ بھی بچ جائیں گے. حضرت وہ کیسے فرمایا؟ بس میں کام کرتا ہوں, اتنا تو ہے نا کہ چور وہاں لے کے ہیں کہ جی تھانے دار کو حضرت نے خود بلایا, امام صاحب رحمۃ اللہ سارا قصہ سنا دیا کہ سب آدمیوں کو ایک حویلی میں اکٹھا کر لو اور ایک ایک کر کے تفتیش کے لیے نکال دینا, اس کو پاس بٹھا لینا. اسے سمجھا دیا کہ جب جو آدمی ہے تیرا چور نہ ہو اور تھانے دار پوچھے یہ چور ہے تو تو کڑک کے کہنا نہیں جی, اور جب چور آ جائے تو تھانے دار 100 دفعہ پوچھے چور ہے تو انہیں بولنا ہی نہیں, کیونکہ تو نام بتائے گا تو بیوی پر طلاق پڑے گی. تو اس طریقے سے چور بھی پکڑے گا, ہاتھ بھی کٹے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز میں اس طرح امام عامش رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, تو کس نے ان کو بھر دیا جا کے کہ امام ابو حنیفہ ہیلے کرتا ہے اور ہیلے بتاتا ہے لوگوں کو. ایک دن ملاقات ہوئی, فرمایا ابو حنیفہ سنا تو ہیلے کرتا ہے؟ میں ایسے ہی لے کرتا ہوں کہ جس سے حلال رہ جائے, حرام بھی آدمی نہ پڑے. حرام میں نہیں کسی کو ڈال دوں, نہیں نہیں ہیلا ہیلا ہی ہوتا ہے. چند دن گزرے کہ خود امام عامش کو ہیلے کی ضرورت پڑ گئی. عامش چندے کو کہتے ہیں نا, لو تو سلیمان بن مہران ہے نا, تو جیسے یہ زمحشری جو ہے یہ اتنا بڑا عالم تھا قرآن کا لیکن شکل کا بالکل بدسورت سا تھا, اور ان دونوں کی بیویاں بہت خوبصورت تھیں. تو زمیشری کا واقعہ لکھا رہے, ایک دن گھر آیا تو بیوی قرآن پاک پڑھ رہی تھی, پوچھا بھی قرآن پڑھتی ہے سمجھ بھی آتا ہے؟ اسے کہا کہ ہاں. زمیشری کے سامنے کوئی دعویٰ کرے کہ ہاں کیا سمجھ آیا؟ کہ سمجھ آ گیا کہ تو بھی جنتی میں بھی جنتی. زمیشری حیران کہ یہ تو مجھے بھی سمجھ آئے, دیکھ رہے میں اتنا بڑا علامہ ہوں. کیسے؟ کہ قرآن میں لکھا ہے کہ صبر کرنے والے بھی جلدی جائیں گے, شکر کرنے والے بھی. مجھے تجھ جیسا بد صورت خاؤن ملا ہے, میں صبر کرتی رہوں گی, ساری عمر جنت میں چلی جاؤں گی, اور تجھے مجھ جیسی خوبصورت بیوی ملے تو شکر کر کے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے ہم دونوں بیوی بھی جنتی ہیں. اس طرح امام عامش کی بیوی بہت خوبصورت تھی, تو عورتیں اس کو تنگ کرتی, میرے والدہ نے ظلم کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, علم کو دیکھ لیا اور عمر کو نہیں دیکھا, تو وہ کچھ ان کے اکسانے میں آ گئی. وہ چاہتی تھی کہ مجھے طلاق مل جائے. ایک دن کہیں امام عامش رضی اللہ کے منہ سے نکل گیا کہ اگر آج رات تو نے میری بات کا جواب نہ دیا, بات میں کی تو تجھے 3 طلاق. اب اسے پتا تھا کہ جامع مسجد ہے کوئی جو 3 کو 1 کرے گا, وہ جناب پٹوں پر رکھ کے بیٹھ رہی کہ تاکہ کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے. امام عامش رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات تک کوشش کرتے رہے کہ یہ کسی بات کا جواب دے, کوئی بات کرے. وہ پکے تھے نہیں کر رہی تھی, بڑے پریشان ہوئے. تو آخر امام صاحب کے دروازے پر پہنچے. اللہ بھائی یہ مسئلہ بن گیا ہے, کوئی بات نہیں, شاید کچھ نہیں ہوگا, آپ چلے آرام سے بیٹھے. امام عامش تشریف لے گئے, امام صاحب اٹھے اور اس محلے میں پہنچے, مسجد کے مؤذن کو جگایا, کمی اذان کہہ دو. وقت نہیں ہوا, میں جو کہہ رہا ہوں کہ اذان کر دوں, پھر اس اٹھ کر اذان کرنی شروع کر دی. اب وہ اذان شروع ہوئی اور بڑی خوش ہے کہ بس اذان ہوگی رات ختم ہو جائے گی. جب اذان ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ اب تو تسے جان چھوٹی نا. امام عمش رحمت اللہ علیہ بھی اتنے پریشان تھے, پتہ انہیں بھی نہیں چلا کہ ابھی رات ختم نہیں ہوئی. پھر امام صاحب پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, امام عمش رحمت اللہ بہت پریشان, دروازے پر تشریف لائے, حضرت کوئی بات کی ہے؟ کیا فائدہ بات کرنے کا, اذان کے بعد کافی تو کافی رات رہتی ہے. اچھا تو امام صاحب نے جا کر مؤذن سے کہا کہ تین دفعہ اعلان کر دو کہ اذان غلطی سے پہلے دی گئی, کافی رات باقی ہے. جب مؤذن نے اعلان کیا تاریخ میں لکھا ہے کہ امام اس کی بیوی کہنے کی طرف ابو حنیفہ کا جینا کام کر ہی گیا. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تو اللہ نے عجیب سہر داخل نہیں دی. تو اس لیے اس مسئلے میں تو کوئی اختلاف تھا ہی. اب وہ جو میں مضمون میں نشاپا تھا اس میں میں نے سوالات لکھے تھے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے کو بگاڑ کر ایسی صورت میں لائیں جس پر یہ کچھ نہ کچھ لکھ سکے, ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتے. اب میں نے سوال لکھا تھا کہ ایک شخص نے ایک طرف طلاق صبح دی, ایک دوپہر کو دی, ایک شام کو دی, یہ کتنی ہوگی؟ اب اس میں ایک مسئلہ والا کام تو نہیں چلے گا نا, اس کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. ایک سوال میں نے لکھا تھا کہ ایک آدمی نے سنا کہ حدیث میں ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے, اس نے فوراً کہا میری بیوی کو نو طلاق. اب حدیث سے بتایا جائے کہ تین ہوئی ہے یا نو ہوئی ہے یا ایک ہوئی ہے. ایک نے ایک طلاق پیر کو دی, دوسری منگل کو, تیسری بدھ کو, کتنی ہوئی؟ ایک نے ایک طلاق پہلے ہفتے دی, دوسرے ہفتے, تیسرے ہفتے. اب یہ سوالات ان کے تالیفتاؤں میں جانے لگے. اب انہوں نے کیا کیا ہے میٹنگ کر کے کہ ایک خود ایک سوال لکھ لیا ہے کہ فلاں بنت فلاں کو فلاں بن فلاں نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی, اس کا شرعی حکم قرآن اس کے مطابق بیان کیا جائے. آگے جواب لکھا ہوا ہے. کوئی سوال کسی طرح کا لے کے جائے اس کو پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں دس کر دو اور وہی چھپو تو فوراً جواب اس کو دے دو. جو ہم سوال بھیجتے اس کا جواب دیتے ہی نہیں ملے. آخر یہی شاہین نے تنگ آ کر کہا کہ بھائی ایک مجلس کا مسئلہ غلط ہے, ایک توہر میں تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. اس نے کہا اس کی حدیث دکھا, اس کی حدیث ہمارے پاس نہیں. تو اب میرے خیال میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم صفحہ 156 پر پہلی جلد میں باب الوضو من مسح النار پر یہ قاعدہ لکھا ہے محدثین کا کہ وہ منسوخ اور ناسخ کا لفظ نہیں کتابوں میں لکھتے, منسوخ حدیث پہلے لے آتے ہیں اور ناسخ بعد میں لے آتے ہیں. حاضر عالت مسلم وغیرہ ہی من اصحاب الحدیث الحدیث. تو اس کو سارے محدثین کا قاعدہ. اب جو لوگ یہ شوق رکھتے ہیں کہ جی ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, ترجمے دیکھتے ہیں, تو کم سے کم ان کا قاعدہ تو ان کو سمجھنا چاہیے بھائی کہ بھائی یہ حدیث کس قاعدے کے مطابق کتابیں جمع کی گئی ہیں. اب دیکھیے دو چار مثالیں بھی اس کی ذہن میں رکھیں کہ ہر جس کتاب میں بھی بیت المقدس والی حدیث ہوگی پہلے ہوگی اور بیت اللہ والی بعد میں ہوگی. متا کے جواز کے واقعات پہلے آئیں گے اور چھوڑنے کے بعد میں آئیں گے. نماز میں باتیں کرنے کی حدیث پہلے ہوگی اور باتوں کے منع کرنے کی بعد میں آئے گی. گو کے حلال ہونے کی پہلے حرام ہونے کی بعد میں, ابو داؤد میں گھوڑے کے حلال ہونے کی پہلے حرام ہونے کی بعد میں, ابو داؤد شریف میں. تو اسی طرح محدثین کا قاعدہ یہی ہے کہ وہ پہلے زمانے کی حدیث پہلے لاتے ہیں اور بعد والے زمانے کی حدیث جو ہے وہ بعد میں لاتے ہیں. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اب حقیقت کا پتہ جب چلے گا اس کتاب سے جس میں دونوں حدیثیں ہوں. جس میں ایک حدیث ہوگی اس میں پتہ نہیں چل سکے کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی. تو اس لیے سنن نسائی شریف چونکہ دونوں باب لاتا ہے ہر مسئلے میں عموماً, تو اس لیے اسی کو ہم اس بارے میں رکھتے ہیں کہ بس یہ صفحہ 140 پر رفع دین کا باب ہے. تکبیر تحریمہ کی رفع دین, یہاں دو باب باندھے ہیں, ایک کندھوں تک رفع دین کرنے کا بیان تحریمہ کے وقت اور ایک کانوں تک رفع دین کرنے کا بیان. لیکن اس کے بعد ترک رفع دین کا کوئی باب نہیں باندھا. کیونکہ دنیا کی کسی کتاب میں تحریمہ کی رفع جان کے چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں. اب یہ 165 صفحہ ہے جس میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ رفع دین للسجود کا باب لا رہے ہیں, اور حدیث کس سے لا رہے ہیں؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جن کے بارے میں یہ رات دن کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں اسلام لائے تھے, اور ان سے 3 سندوں سے 3 حدیثیں لا رہے ہیں کہ حضرت سجدے جاتے بھی اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے. اب یہ اچھی طرح سمجھانا ہے کہ رکوع 4 ہوتے ہیں, 8 رفع جان پر تو زور ہوتا ہے, لیکن یہ جو 16 اس حدیث میں, اس پر کیوں زور نہیں دیا جاتا؟ اب اس کا زیادہ سے زیادہ یہی جواب ہوگا کہ بعد میں اس کے ترک رفع جان کا صحیح جواب ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلا. اب اس کو منسوخ کرنے کے لیے ابن عمر والی حدیث لائے ہیں جو بخاری کی ہے, جو بخاری لایا ہے اس سے مالک بن حویرث کی حدیث کو منسوخ کر دیا امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رکوع کی رفع دین جو ہے اس کی حیثیت سجدے کی رفع دین کی طرح ہے یا تحریمہ کی طرح. یعنی یہ ہے کہ تحریمہ کی رفع دین تو ہے بعد میں ترک کا کوئی باب نہیں, یا سجدے کی طرح ہے کہ جس طرح رفع دین کا باب ہے بعد میں ترک کا باب بھی ہو. تو اگر تحریمہ کی طرح نکل آئے تو پھر انہیں ہمیں زد نہیں کرنی چاہیے, جب چھوڑنے کی کوئی تو ہم کیوں چھوڑیں, اور اگر سجدے کی طرح نکل آئے تو ان کو زد نہیں کرنی چاہیے. اب اس میں دیکھو امام دو باب لائے ہیں امام نسائی رحمت اللہ تعالیٰ, صفحہ 158 پر رکوع کی رفع دین کے, اور یہ بھی غور سے دیکھیں کہ ایک حدیث مالک بن حویرث کی لائے ہیں اور ایک حدیث ابن عمر کی, یہی وہ دو حدیثیں ہیں جو بخاری لایا ہے. اب ان دونوں حدیثوں کو عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے یہ منسوخ کر رہے ہیں. اب بخاری میں یہ حدیثیں تو تھیں, لیکن اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے زمانے کی ہیں یہ بعد کے زمانے کی. امام نسائی رحمۃ اللہ نے فیصلہ کر لیا, سیاست کی کتاب ہے نا, فقہ کیا یہ حدیث کی, شافیوں کی ہے, شافیوں کی ہے. انہوں نے ان دونوں حدیثوں کو منسوخ کر دیا جو بخاری لایا, پورا زور لگا وہ دو ہی تو حدیثیں لایا کہ نیوزر کے مالک بن حویرث. تو اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی. اب جو وہ یہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے اور ان کے پاس ابو حنیفہ کا قول ہے, پتا چلا کہ ان کے پاس پہلے زمانے کی حدیث ہے, ہمارے پاس آخری زمانے کی حدیث. ایک مجھے کہنے کا, جی وہ حدیث تو ہے نا, اس پر بھی عمل کرنے والا ہے, حدیث ہی ہوگا نا. میں نے کہا پھر سارے ہی حدیث حدیثیں جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہیں. اگر اہل حدیث ایسا ہی ہو رہا ہے تو سارے عیسائی بھی تو اہل حدیث ہیں نا, جو بیت المقدس ترمل کر کے پہلے زمانے کی ترمل کرتے ہیں نا. تو آخر ایک تو یہ بات ہے, یہ ایسی ہے جو عام فہم بات ہے. دوسرا یہ کہ ہم بھی اس کو سنت کہتے ہیں, تکبیر, رکوع کی تکبیر کو, اور یہ بھی رفع دین کو سنت کہتے ہیں. اب صرف اتنی بات اگر حدیث میں آ جائے کہ حضرت نے یہ کام کیا تھا, تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آخری زمانے کا ہے یا پہلے زمانے کا. ہم تکبیر کے ساتھ ابو بکر, عمر, عثمان کا نام دکھاتے ہیں. کان رسول یکبر فی کل رفع و وضع و قیام و قعود و ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ. تو اس سے اس تکبیر پر مواظبت ثابت ہوگی نا, اور اسی نماز پر حضور پاک ابو بکر کو چھوڑ کر گئے ہیں, اسی پر وہ عمر کو چھوڑ کر گئے ہیں, ابو بکر اسی پر عثمان کو چھوڑ کر گئے ہیں. یہ بھی ہمیں رفع دین کے ساتھ یہی اسی طرح الفاظ دکھا دیں کہ اسی رفع دین پر حضور ابو بکر کو چھوڑ کر گئے ہیں, وہ عمر کو, وہ عثمان کو, تو ہم بواز بک مان لیں گے. ہم تکبیر کو بھی سنت ہی کہتے ہیں, فرض نہیں کہتے. تو سنیت کے لیے موازنت کا ثابت کرنا ضروری ہے نا. صرف یہ کہ حضرت نے کام کیا, یہ سے نفس ثبوت تو ہے, موازنت تو نہیں نا. لیکن یہ خلفاء کا ساتھ ذکر آ جانا دلیل موازنت ہو جائے. تو جس طرح ہم تکبیر کی موازبت اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں وہ بھی سیاسی طرح سے ہمیں حدیث دکھا دے کہ حضرت نے رفع دین کی پھر ابوبکر کرتے تھے پھر عمر کرتے تھے عثمان کرتے تھے تو موازبت ثابت ہو جانے سے پتہ چل جائے کہ صفحہ ہے 172 پھر صفحہ 173 یہی نسائی شریف کا ہے اس میں بھی وہی تکبیروں کی بات ہے ہم کہتے ہیں تکبیر سنت ہے کیونکہ اس پر موازبت ثابت ہے اور ہم موازبت ثابت کرنے کے لیے فارق الدنیا کا لفظ دکھا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ نے جب رکوع کیا فلما کبر رکع کبر فلما رفع راسہ قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد ثم سجد وكبر ورفع راسہ وكبر ثم كبر حين قام من ركعته ثم قال والذي نفسي بيده انی اکرمکم شبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زالت هذه الصلاۃ حتى فارق الدنیا. تو یہ لفظ موازبت پر دلالت کر رہا ہے نا, تو ہم تکبیر کو اسی لیے سنت کہتے ہیں کہ اس پر موازبت ثابت ہو رہی ہے. اگر یہ اس رفع دین کے ساتھ بھی یہ ہمیں الفاظ دکھا دے تو پھر ہم مان جائیں گے کہ اس پر بھی سنت ثابت ہوگی. یہاں ایک یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی دلیل دکھائیں, حالانکہ ہر عدالت کا قانون بھی ہے کہ مدعی سے گواہ کو مطالبہ کرتی ہے. مشہور حدیث بھی ہے کہ البینت علی المدعی والیمین علی من انکر, تو دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے. اس بات کو ایک مولوی صاحب نے بڑا عجیب انداز میں سمجھایا, ایک غیر مقلد سے کہنے لگا کہ جی آپ رفع دین کے منع کی حدیث دکھائیں, کہ میرے ذمہ تو دلیل نہیں, کیوں آپ کے ذمہ کیوں نہیں ہے, کیوں میں تو نفی کر رہا ہوں, جو دعویٰ کرے گا دلیل اس کے ذمہ ہوگی. تو دوسرے غیر مقلد شور میں جانے لگے یہ کیا بات ہے, دیکھیے بات سمجھے, حدیث کی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, دنیا کی بات آپ سمجھیں گے. حدیث میں البینۃ المدعی آتا ہے, اس نے پوچھا کہ یہ کار آپ کی ہے کہ نہیں, دکھائے کاغذ کیس کی نہیں ہے. اب جو یہ کہے گا کار میری ہے کاغذ وہ دکھائے گا نا, ثبوت اس کے ذمہ ہے نا. جو کہتا ہے میری نہیں ہے اس کو آپ کہیں کہ دکھاؤ گورنمنٹ کے کاغذ دکھاؤ کہ تیری کار نہیں ہے, کہ یہ مکان تیرا ہے کہ نہیں, دکھاؤ رجسٹری اس میں لکھا ہو کہ تیرا میرا مکان نہیں ہے, کہ یہ موٹر سائیکل تیری ہے کہ نہیں, دکھاؤ کہاں ہے. اس نے کہا کہ جس کی ہوگی وہ کاغذ دکھائے گا نا. میں بس یہی قاعدہ اسلام میں بھی ہے, جو رفع دین کرے گا اس کے ذمہ ثبوت ہے, جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کو تو اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس پر موازبت ثابت نہیں, اس لیے میں اس پر ضرور بالکل نہیں مانتا. اسی طریقے سے
وہ اگر وہ حدیث
دکھائیں
تلخیص میں
حبیب آئے حالت والی, وہ تو صحیح نہیں ہے نا. ایک تو ان کے کام کی نہیں ہے کیونکہ اس میں نو رفع دینی انداز نہیں ہے نا, اذا کام رکھاتا ہے نہیں ہے نا.
اچھا یہ اب تک سنا بھی اور پڑھا بھی یہ بہکی کی حدیث ہے, لیکن سننے کو اگر آپ بہکیں گے تو یہ حدیث نہیں ہے.
لاش کرتے رہے
ہم نے بہت اس میں ماری کی, لیکن اس مشہور ہونے کی وجہ ہے,
اس کی وجہ یہی ہے کہ اصل میں ابن دقیق العید نے سب سے پہلے اس کو اپنی کتاب الامام میں بحر کی حوالے سے نقل کیا, وہاں سے نقل کر لی نسب الرائے والے نے, وہاں سے ابن حجر نے لے لی, ابن حجر سے پھر شافی نے اس بات کو پھیلا دیا. اب سننے کو رب ہے کہ جب چھپی اس میں یہ حدیث نہیں ہے, تو ٹوبے ٹیک سنگھ میں روپی صاحب تقریر فرما رہے تھے, میں قریب ایک کارخانے کی مسجد میں بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ نہیں میں ویسے سن رہا تھا جلسہ, سنا کہ یہ حدیث ہے بہکی میں ہے. میں نے تین آدمی بھیجے بہکی دے دی اسے اور 1000 روپے کا نوٹ اوپر رکھ دیا, یا آپ اگر بہکی سے حدیث نکال دیں تو 1000 روپے. اور وہ اتنے چیلنج کر رہا تھا کہ میں نے فرش پر مناظرے کیے اور جیتا اور عرض کر دیا تب بھی جیتا. یہ اس کے الفاظ تھے, بولو ہوتا کہ عرش پر بھی ہنسی ہے ماشاء اللہ,
خدا خدا بھی ہنسی ہے.
اب اسے بھی پتا تھا کہ اس میں نہیں ہے, اس نے کہا کہ یہ حیدرآباد سے ہنسی نہیں چھاپی ہے, جو مصر کی چھپی ہوئی بیک ہے اس میں حدیث ہے. میرے پاس مصر نسخہ بھی تھا, میں نے اس پر 2 نوٹ 1000 کے رقم لے لی, اس سے نکال دوں.
اللہ
میں نے کتنی دفعہ کہا کہ پولیس کو اطلاع دو یہاں جھگڑا ہو جائے گا پولیس کو اطلاع دو نہیں نکلا آخر جلسہ تو اس کو بند کرنی پڑی شور ہو گیا اب پھر یہ کہتے تھے کہ معرفت تو سننے والے آثار میں ہے کیونکہ وہ چھپی نہیں تھے نا ابھی تک چھپی نہیں تھی چھپی نہیں تھی اب وہ بھی 12 جلدوں میں آ گئی
میں
کہ یہ تحاوی کے رات میں اس نے لکھی اس میں بھی یہ حدیث نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ خلافیات بہکی میں ہے جو ابھی چھپی نہیں یہ جھنڈا یہی کہتا تھا کہ خلافیات بہکی میں ہے اب اس نے صفحہ بھی دیا تھا اس کا 60 جلد اول کا لیکن جلد اول میں وہ ہمیں نہیں ملی مولوی نعیم نے مجھے بتایا کہ ہمارے جامع مدنیہ میں فوٹو اسٹیٹ ہے اس کا دونوں جلدیں خلافیات بہکی کی تو میں نے آگے جانتا میں نے پروگرام کینسل کر دیا میں نے کہا جی آپ یاد دیکھتے ہیں وہ نکال کے لایا پہلی جلد ہم دیکھتے رہے اس میں بالکل یہ حدیث کا نام و نشان ہے رفع جان کی بحث ہی نہیں ہے
اچھا
اس کے بعد دوسری جلد جب دیکھنی شروع کی تو میں نے کہا کہ یہ تو خلافیت ہے نہیں یہ تو تمہید کی جلد ہے نہیں تمہید کی تو اور جلدیں ہیں اس کو تمہید بھی پوری نہیں چھپی تھی میں نے فرش سے پڑھی تھی میں نے کہا یہ تمہید ہے میں نے باقی یہ اس کی نہیں ہے نہیں جی میں نے کہا چل آؤ تمہید کی دوسری جلد آگے فرش ہے تمہارے پاس ہے یہ پیر جڈ سی کرائی تھی میں نے مولانا رضی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اب وہ جو لایا تو وہ بالکل وہی
تمہید
اب یہ نہیں پتا کہ فوٹو اسٹیٹ کرنے والے کو غلطی لگی ہے یا وہاں ہے یہ جلد تو اس لیے خلافیت کی جو جلد ہم نے دیکھی اس میں تو یہ نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے جو سند وہاں لکھ دی ہوئی ہے وہ تو موجود ہے اور اس پر مکمل بحث میرے مجموعہ
رسائل
میں تیسری جلد میں آ چکی ہے پوری مکمل بحث نسب الرایہ نے تو وقال شیخ اقل امام کا خطر کھولا ابن تقیق العید کی کتاب آل امام میں یہ لکھی ہوئی ہے ہم تو شیخ کے ذمہ ڈالی ہے نا اس کو وہاں سے نقل کر لیا بس
اور یہ تلخیص صلاحیت جو ہے اس کتاب کی کیا ہے کچھ بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں یہ اس میں اور صادق سیال کوٹھی میں بھی
تلخیص الحبیر جو ہے نا جس طرح ہماری یہ نسب الرایہ نا پیر تقریری احادیث الہدایہ تو شافیوں کی ایک فقہ کتاب ہے الرافی کبیر تو جس طرح صاحب ہدایہ حدیثیں لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے نا تو وہ بھی حدیثیں لکھتے ہیں حوالہ نہیں دیتے تو اس کتاب کا پورا نام ہے تلخیص الحبیر فی تقریر حادث الرافی الکبیر تو جس طرح یہ نسب الرایہ ہے نا اسی طریقے سے وہ ایک کتاب ہے لیکن نسب الرایہ تو پوری سندے وغیرہ لاتا ہے لیکن وہ تلخیص لاتا ہے اور درایا بھی اسی نے لکھی ہے ابن حجر نے لیکن درائے میں اور تلخیص الحبیر میں زمین آسمان کا فرق ہے درائے بھی ہماری بہت سی روایات کی توثیق کر گیا ہے اور تلخیص الحبیر میں
نسب الرایا اس کے سامنے تھا
جی نہیں وہ خواب کی وجہ سے بدلا ہے نا اصل میں
اچھا
وہ جنت عدی کا مضمون آ رہا ہے اس میں نے لکھا ہے اس کے 10 سال میں کہ اس کو ایک خواب آیا ابن حبان ایک شخص تھا ظاہری محدث فوت ہو گیا تو اس نے خواب میں لکھا تو پوچھا کہ آپ تو فوت ہو چکے تھے وہاں پھر آپ کے پاس کیا کیسے کیا گزری کہ بس اللہ کا احسان ہو گیا لیکن آپ کا رسول پاس ناراض ہے ابن حضر کو کہا اسے ابن حجر تو اس خواب کو سن کر پریشان ہوا اور آنکھ کھل گئی تو پھر انہوں نے خود لکھا آگے کہ میں نے وجہ سوچی کہ حضرت مجھ پر کیوں ناراض ہے کہ میں جب بھی حنفیوں میں بیٹھتا تو میں یہ کہتا تھا کہ حدیث کا میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے جتنا حنفی مذہب حدیث کے مطابق ہے شافی مذہب اتنا حدیث کے مطابق نہیں کیونکہ شافیوں کو ایک حدیث لے کر باقی سب کو جھٹلانا پڑتا ہے جبکہ حنفیوں کے ہاں ایسی تطبیق ہوتی ہے کہ وہ ہر حدیث کو اپنے موقع مار پر تسلیم کر لیتے ہیں تو اس لیے اب میں سمجھا کہ شاید یہ خواب میں مجھے یہی سمجھایا گیا ہے
ایسا نہ کہا
تو شیخ کو اس پر حاشیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا ساری زندگی میں حدیث کا مطالعہ تھا اس کا فراتا یہ تھا کہ حنفی مذہب حدیث کے مطابق ہے حافظ الحدیث کا. اب یہ خواب کی وجہ سے اس سارے زندگی کے مطالعے کو خراب ختم کر دینا اور خدشے سے تعصب رکھنا شروع کر دینا. پھر اس حبیر میں تو کرالا پکڑا ہوا ہے نا, کوئی رہ نہیں دینی ہوئی سردیوں کی جتنی سے دلال ہے. یعنی اس پر اگر نام الگ کر کے کسی کو دے دے تو کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ یہ دو کتابیں ایک شخص کی بلایا اور تلخیص سنا دی.
اس میں ابن حجر نے خود اس پر تنقید کی ہے
اس پر نہ اس کی تصحیح کی ہے نہ تنقید مسئلے کے گزر گیا. تو خلاصہ یہ نکلا مسائی شریف میں کہ اس میں سجدے کی رفع جائیں گی حدیث ہے, اس کے بعد اس کے طرف بھی ہے, اس میں رکوع کی بھی ہے, اس کے بعد اس کے طرف بھی ہے. ہم ان سب کو مانتے ہیں لیکن عمل آخری حدیث پر کرتے ہیں. اب وہ عوام کو مغال دیں گے کہ جب آپ مانتے عمل کیوں نہیں کرتے, کہتے کہ ماننے کے لیے عمل لازم نہیں. ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن ہفتہ نہیں پڑھتے جو وہ پڑھتے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اتوار نہیں پڑھتے جو وہ پڑھتے. مانتے سب کو ہے لیکن عمل اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. اس طرح یہاں حدیثیں ساری مانتے ہیں, البتہ جو آخری حدیث ہے اس پر ہمارا عمل ہوتا ہے. تو ہم نے ساری حدیثیں مانی اور انہوں نے ہمیں اہل الرائے کہا اور انہوں نے ایک بھی نہیں مانی اور یہ اہل حدیث مانی. کیونکہ سجدے کی حدیثیں یہ نہیں مانتے, جبکہ یہ البانی کی میرے پاس صفحہ صلاۃ النبی ہے یہاں رکھی. اس میں والد نے لکھا ہے کہ ساری ان سے صحیح ہے, دس صحابہ سے سجدے کی رفع جنا رہے ہیں. جز بخاری میں سنت کہتا ہے بخاری سے سجدے کی رفع جنا اور ہم نے مانا. لیکن سچ اور جھوٹ میں فرق ہوتا ہے نا, جیسے یہ بات برحق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور یہ بالکل جھوٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی. یہ بات برحق ہے کہ حضرت سجدوں میں رفع جنا کی اور یہ جھوٹ ہے کہ آخر عمر کر کے. اس طرح رکوع کی رفع دین کو ہم برحق مانتے ہیں کہ رفع دین کی, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو برحق نبی مانتے ہیں. لیکن جیسے یہ جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے آخری نبی تھے, اس طرح یہ کہنا کہ رکوع کی رفع دین آخر تک رہی ہے اس جھوٹ کو نہیں مانتا. تو ہم نے ساری حدیثوں کو ماننا اور پھر بھی انہوں نے بدنام کیا کہ یہ اہل الرائے. انہوں نے کوئی بھی نہیں مانی. یہ ذہن میں نہ ہے کہ رکوع والی مانتے ہیں. ماننے کا مطلب تھا کہ جس طرح حدیث تھی اس طرح مانتے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب یہی کہ ان کو رسول مانا جائے, ان کو آخری رسول ماننا ماننا نہیں بلکہ جھوٹ کو ماننا. تو سجدے کی رفع جان نہیں مانی, ہر تکبیر کی رفع جان نہیں مانی, پہلی تکبیر والی بھی حدیث انہوں نے نہیں مانی, رکوع والی بھی نہیں مانی, کیونکہ اس کے ساتھ اپنا جھوٹ ملایا انہوں نے حضرت آخر عمر تک کرتے رہے. پھر اسی میں نسائی میں آگے رافی وادینہ والا صفحہ بھی ہے جس میں نفر میں آئے صفحہ 176 حضرت جابر بن سمرہ روایت جو ہے کہ حضرت تشریف لائے اور نہ رافی وادینہ ہم اتنا ہاتھ اٹھا رہے رفع دین کر رہے تھے تو فرمایا کہ آرام سے نماز پڑھو سکون سے, اس کو نوفی سلاد ایسا نہ کرو جیسے شریر کھولے اپنی دبے جھاڑتے ہیں. تو اس میں عوام کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ دوسری حدیث کو ساتھ ملا کر کے اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے, حالانکہ وہ حدیث الگ ہے یہ الگ ہے. وہ یہ نماز جماعت سے پہلے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ با جماعت نماز کی حدیث ہے. پھر اس میں اشارے کا لفظ ہے کہ یوں اشارہ کرتے ہیں. ہم دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں کہ جس طرح وہ سلام کا وہ اشارہ کرنا مکروہ ہے, یہ نماز کے اندر رفع دین کرنا بھی مکروہ ہے.
اور یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ امام مسلم اس کو باب
التشہد
میں
لائے, جہاں بھی لائیں مسلم ہو یا کوئی بھی ہو اس کا ایک ہی جواب ہے. حضرت فرمایا ربا حامل فقہ بغیر فقہ, اس سے پتا چلا ایک ہے حدیث کی صحت اور ذوق, اس پہ تو محدث کی بات مانی جائے گی, ایک ہے فہم حدیث میں فقہ کی بات مانی جائے گی, محدث کی نہیں مانی جائے گی. خود ترجمہ لکھتے وقت تو کہا عالم مان الحدیث. پھر یہ کہ بخاری کی طرف جب سالہ مسلم نے لکھا ہے کہ اس سے وہ استدلال کرے گا اور پیش کرتے ہیں یہ جاہل ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ بخاری کی کتاب نہ ہی ہوتی تو اچھا تھا. دیکھیے نا آپ رکوع میں قیام میں یوں دائیں طرف سارا تیرا پھیر لیں تو آپ یہی کہیں گے.